آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے
فون سے رابطہ کرتے ہیں, 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر ہماری سعدیہ اسد ہیں, اور کوشش کر رہی ہیں اس وقت ہمارے ایک بہت ہی, میں کہہ سکتی ہوں ہمارے پورے پروگرام کے بہت ہی چہیتے مہمان ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب, انہیں ٹیلی فون پر لینے کی, میرا خیال ہے سعدیہ کو ابھی ملے نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ کوشش کرتی رہیں گی. اس دوران میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی بہت سی کہانیاں ہمیں ملتی ہیں, اور ان کہانیوں میں ایک جو وجہ ہوتی ہے ان کی دیر سے نشر ہونے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہانی بہت اچھی بھی ہوتی ہے, لکھی بھی بہت اچھی طرح ہوتی ہے, لیکن آپ ٹیلی فون نمبر نہیں لکھتے. ایسی ایک کہانی میرے پاس ہے چنگیز خان بگٹی کی, شاہگل صاحب ان کے والد ہیں, اور انہوں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھا ہے لیکن اپنا پتہ نہیں لکھا, اور وہ سوری اپنا فون نمبر نہیں لکھا, اور این ممکن ہے کہ ان کے پاس ٹیلی فون نہ ہو, لیکن آپ ایسا کریں پلیز کہ اپنی کسی دوست کا نمبر ہمیں لکھ دیں جو آپ سے چنگیز خان کر سکیں رابطہ, اور میں اتنا وقت ڈیلیٹی مطلب کوئی آپ پریشان نہ ہوں, ریکارڈنگ میں اتنا وقت ضرور ہوتا ہے کہ ہم پہلے آپ کے دوست سے کہیں گے آپ کو بلا لیں اور پھر ہم آپ کی کہانی ریکارڈ کریں, کیونکہ آپ سے بات کرنی بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں ہمارے پروگرام میں, ڈاکٹر امجد ثاقب, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
بہت آپ کو یاد کیا گیا پچھلے پروگراموں میں اور آپ کا ذکر بھی رہا, آپ تھے کہاں یہ تو بتائیے ہمیں.
جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے کام ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے.
جی ہاں, تو آپ کو لیٹ بہت ہے لیکن عید کی مبارکباد دے دوں, لیکن یہ بتائیے کہ آپ تھے کہاں پر, ابھی کہیں گئے ہوئے تھے؟
جی میں پچھلے دنوں انگلینڈ گیا ہوا تھا, تو وہاں پر کچھ لوگوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اخوت کا جو فلسفہ ہے یہ ان کو بھی بتائیں. وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, اور حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان سے اتنی اچھی اچھی خبریں بھی آتی ہیں.
بالکل,
تو میں ملک سے باہر تھا.
پاکستان کی ایک اچھی خبر تو آپ ہی ہیں, جب بھی آپ پروگرام میں آتے ہیں تو لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھی بات آج ہونے والی ہے پروگرام میں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ہمیشہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے مجھے یہ معلوم ہے کہ بہت ہی آپ کا پروگرام جو ہے اخوت جو اس کا فلسفہ ہے سب کچھ بہت مقبول ہے یہاں امریکہ میں بھی, لیکن کیا صرف یہاں پر جو ہے فنڈ ریزنگ آپ لوگ کرتے ہیں, یا اس کے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ کھولیں اپنا آفس بھی کھولیں یہاں پر, یا وہ مشکل ہے ایسا کرنا؟
جی اخوت یہاں پر ایک لیگل اینٹیٹی ہے, ہم یہاں پر قانونی طور پر رجسٹرڈ ہیں اخوت یو ایس اے کے نام سے.
اچھا,
ہماری ایک ویب سائٹ بھی ہے, لیکن ہم نے کبھی کوئی بھرپور طریقے سے فنڈ ریزنگ کی نہیں ہے.
جی مگر کریں,
ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جس نے ہماری مدد کرنی ہے پہلے وہ پاکستان آئے, ہمارا کام دیکھے, اپنی تسلی کرے. تو لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں کہ مستقبل میں ذرا کچھ بھرپور طریقے سے, کیونکہ لوگوں کی توقعات بڑھ رہی ہیں, ضروریات بھی بڑھتی ہیں, اور پھر وہ امید کی تلاش میں ہمارے پاس پہنچتی ہیں, تو اب ہم اپنے وسائل کو ذرا وسعت دینا چاہتے ہیں.
اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جیسے کہ آپ کو انگلینڈ میں بھی اندازہ ہوا ہوگا, جو تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی اچھا کاز ان کو ملے, کوئی ایسا شخص جس پہ وہ پوری طرح بھروسہ کر سکیں, تو ایسے لوگ ہیں یہاں پر, اور جب بھی ان کے لیے کبھی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے تو دل کھول کے ہر شخص اس میں حصہ لیتا ہے. تو آپ پلیز اخوت کے لیے ضرور, کیونکہ میری کہانی تو گواہ ہے اس بات کی.
جی بالکل, جی انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد ہم جو چند بڑے شہر ہیں وہاں پر کوئی دوستوں کو اکٹھا کریں, ان کو اپنی کہانی سنائیں. ہم ان کو دراصل نا ایک امید دینا چاہتے ہیں. اکثر ہمارے بھائی جو امریکہ میں ہیں, یورپ میں ہیں, وہ مایوس زیادہ ہوتے ہیں پاکستان کی حالات کے بارے میں سن کے.
جی
تو ہم ان کو ان کا جو کانفیڈینس ہے وہ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں کہ مشکلات ہیں لیکن بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھی خبریں ہیں, جدوجہد ہے, ہمت ہے, ایمانداری ہے, اور یہ صرف اخوت تک محدود نہیں ہے بلکہ بہت سے اور غیر سرکاری ادارے اور کچھ سرکاری ادارے, یہ سب لوگ بہت اچھے لوگ بھی ہیں, اور اسی وجہ سے الحمدللہ پاکستان میں حالات بہت بہتری کی طرف گامزن ہیں, کراچی میں امن ہے, ملک جس کے حصوں میں امن ہو رہا ہے, کاروباری حالات بہتر ہو رہے ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم اپنی مشکلات پہ قابو پائیں گے.
ڈاکٹر صاحب, اچھی خبریں تو آتی رہتی ہیں. آج ہی میں اخبار دیکھ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ لاہور بورڈ میں ایک بچہ ہے جس کے والد, بہت غریب بچہ ہے, فالج کا شکار ہے. اس کے والد کئی سالوں سے بستر پر ہیں, بڑی اس نے غربت میں پڑھا اور اس نے پوزیشن حاصل کی ہے پہلی بورڈ میں. تو یہ ہے اچھی خبریں, یہ ہے امید پاکستان کی کہ یہ لوگ اٹھیں گے اور پاکستان کو اچھا بنائیں گے. کیونکہ
میں آپ کو اور اچھی بات بتاؤں, کل ہمارا ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے لاہور میں, جو ایک ادارہ ہے پنجاب ایجوکیشن انڈاومنٹ فنڈ, جس میں 1,00,000 ایسے بچے, جس کا بھی آپ نے ذکر کیا,
جی,
جو ایسے والدین کے بچے ہیں جن کی ماہانہ آمدنی 15,000 سے کم ہے,
اچھا,
ان کو ان کی قابلیت کی بنا پر ان کو اٹھایا ہے اور ان کو 1,00,000 بچوں کو پچھلے 7 سال میں ان 1,00,000 بچوں کو 5.5 روپے کی مالیت کے وظائف دی.
بہت ڈاکٹر صاحب, اس کا تو اجر آپ کو,
1,00,000 کل 1,00,000 بچے کو اسکالرشپ مل رہا ہے. اور یہ حکومت پنجاب کا ادارہ ہے پنجاب ایجوکیشن انڈاومنٹ فنڈ, 1,00,000 بچے کو یہ اسکالرشپ مل رہا ہے. تو کل ایک الحمدللہ ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے جس میں پنجاب کے بڑے لوگ اور پھر چیف منسٹر پنجاب بھی شرکت کریں گے.
ڈاکٹر صاحب, میری دعا ہے کہ, بہت اچھی خبر ہے, اور میری دعا ہے کہ آپ پاکستان کے اور شہروں میں بھی اور صوبوں میں بھی ایسا کریں. آپ کیا اس تعداد کو 1,01,000 بنا سکتے ہیں جو کل آپ دے رہے ہیں بچوں کو اسکالرشپس؟
یہ 1,00,000 تو ہو گیا, اب اس کے بعد اب اگلا 1,00,000 شروع ہوگا. یہ 1,00,000 7 سالوں میں ہوا, اگلا 1,00,000 انشاءاللہ 3 سالوں میں ہوگا.
اچھا,
اور یہ پورے پاکستان کے لیے, صرف پنجاب کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہے. اور اس میں صرف اور صرف معیار غربت کا ہے اور اچھے نمبروں کا صلاحیت کا ہے.
ڈاکٹر صاحب, ایک میں نے اس لیے لا کے کہا کہ ایک بچے نے ہمیں خط لکھا ہے, محمد اصغر ان کا نام ہے اور وہ رہنے والے ہیں چاہ لاہوری والا, یہ جھنگ پیو باغ ہے اور جھنگ شہر کا نام ہے ان کے, اور ان کا نام جیسے میں نے آپ کو بتایا محمد اصغر ہے. اس بچے نے اتنے اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کیا اور آج تک یہ 3 سال سے نوکری ڈھونڈ رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ آگے نہیں پڑھ سکتا تھا. اور آپ اس کی کہانی سنیے, اس کے 70 سے اوپر نمبر آئے تھے جب اس نے میٹرک کا امتحان دیا. تو آپ اس کی کہانی سنیے, مجھے یقین ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور چاہیں گے اس بچے کے لیے کرنا. جی, تو سنتے ہیں.
السلام علیکم میرے پیارے و محترم باجی شناز عزیز, کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے. میں محمد اصغر والد محمد اعجاز کا لاہوری والا, چوک گمڑانا, تحصیل و ضلع جنگ, پیو باغ, پاکستان سے لکھ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری مدد ضرور کریں گے. اس وقت میری عمر تقریباً 25.5 سال ہے. میری کہانی یہ ہے کہ جب میں تقریباً 5 سال کا تھا تو میں لڑکیوں کے ساتھ سکون جاننے کے لیے بہت کوشش کرتا, لیکن والدہ صاحبہ نہ جاننے دیتی, بلکہ وہ مجھ سے کہتی کہ آپ بہت چھوٹے ہو اور لڑکے آپ کو ماریں گے. لیکن میں بھی ہر روز بہت ضد کرتا. آخر کار میرے والدہ نے ایک دن مجھے سکول جانے کی اجازت دے دی. بہت خوش ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے ہر روز سکول جانے کو اپنا معمول بنا لیا اور آہستہ آہستہ میری پڑھائی میں بہتری آتی گئی اور میں اپنی کلاس کا درجہ 2 میں مانیٹر بن گیا اور پنجم کا امتحان میں نے اپنے سکول میں فرسٹ پوزیشن سے پاس کیا اور 8ویں کا امتحان میں بھی میں نے اپنے کلاس میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی. چونکہ میں گھر میں بہن بھائیوں میں سے بڑا تھا اور والد کا پیشہ بھی مزدور تھا, گھریلو حالات بھی ایسے تھے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل شاید نہ کر سکتا, لیکن میرا مقصد میٹرک پاس کرنا تھا تاکہ اس کے بعد کوئی ملازمت اختیار کر کے اپنے والد اپنے بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکوں اور اپنے والد کا سہارا بن سکوں. آخر کار میں 2011 میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہو گیا. میرے نمبر 779,1050 میں سے تھے اور گریڈ اے 74% میٹرک سائنس کے ساتھ تھے. میں بہت خوش تھا کہ اب اچھے نمبروں کی وجہ سے مجھے کوئی جاب مل جائے گی اور ہمارے برے دن ٹل جائیں گے. لیکن کیا پتہ اس دور میں صرف سفارش اور پیسہ کو ہی اہمیت ہے, جبکہ اس کے سامنے قابلیت کی کوئی اہمیت نہیں. یہاں پر بھی اسامیاں خالی تھی, میں درخواست وغیرہ دیتا رہا, بس یہی سمجھ لو کہ درخواست پہ ہی بہتر ہے. لیکن جب بھرتی ہوتی ہے تو قابلیت کی بجائے سفارش اور پیسہ کو دیکھا جاتا ہے. جب کہ میرا خاندان غریب ہونے کی وجہ سے اس کے پاس نہ ہی پیسہ تھا اور نہ ہی سفارش تھی اور صرف قابلیت تھی, لیکن رزلٹ ہمیشہ زیرو رہا. میں اس وقت آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت عرصہ سے سن رہا ہوں. آپ کو یہ کہانی لے کر زندگی میں ایک امید پھر پیدا ہوئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی. میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا اور آپ کے جواب کا انتظار کروں گا. میں نے جو درخواست وغیرہ دے رکھی ہیں ان کی تفصیل اور کچھ درخواستوں کی فوٹو کاپیاں ساتھ لکھ کر رہا ہوں, جیسے کہ ڈسٹرکٹ کا کورٹ جھنگ میں بطور تعمیل کنندہ, محکمہ تعلیم میں بطور نائب قاصد, محکمہ ریلوے میں پوائنٹس مین, پیسکو میں بطور سٹور ہیلپر وغیرہ. خاص طور پر ڈسٹرکٹ کورٹ جھنگ میں بطور تعمیل کنندہ, اس میں این ٹی ایس کا ٹیسٹ دیا اور پاس بھی کیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں میری مدد کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی. شکریہ.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ اصغر کی کہانی تھی, ایک جملہ میں نے نکال دیا تھا اس میں سے. انہوں نے لکھا تھا کہ مہربانی کر کے جلد از جلد کسی اعلیٰ عہدیدار سے میرا یہ ملازمت والا معاملہ حل کر دیں. تو میرا کچھ بہت بھروسہ نہیں ہے اعلیٰ عہدیداروں پر, میرا زیادہ بھروسہ ان پہ ہے جو انسانیت میں, جن کا کچھ یقین جو ہے بڑے درجے پر ہو. تو ظاہر ہے آپ ان میں, جو لوگ میری نظروں میں سر فہرست ہیں, ان میں سے ایک آپ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, اب آپ اس بچے سے بات کرنا چاہیں تو یہ موجود ہے ہمارے ساتھ, اصغر.
جی جی
اصغر, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی جی آ رہی ہے.
آپ بیٹا بات کریں ڈاکٹر صاحب سے.
جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال آپ
کے؟ جی وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ نے
پہلی جو بات یہ ہے کہ میں آپ کی بڑی داد دیتا ہوں کہ آپ بڑے حوصلہ مند ہیں اور آپ نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی, اور پھر آپ کا یہ ارادہ کہ آپ اپنے بھائیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, والد کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگلی بات میں آپ سے تھوڑا سا اتفاق کروں گا, تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گا, کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں صرف سفارش سے نوکری ملتی ہے یا صرف پیسے سے نوکری ملتی ہے, یہ بات کسی حد تک درست ہو سکتی ہے لیکن پورا سچ نہیں ہے. میں ایسے بیسیوں نہیں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو صرف اور صرف قابلیت کی بنا پر نوکری حاصل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ نوکریاں کم ہیں اور لینے والے زیادہ ہیں, تو جن کو نہیں ملتی وہ پھر عام طور پر مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ اس وجہ سے نہیں ملی کہ ہمارے پاس سفارش نہیں تھی. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بالکل اس طرح سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے محنت کا پھل ضرور ملے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ محنت کریں اور آپ کو پھل نہ ملے. تیسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ میٹرک کے پاس ہوں, آپ کا میں فون نمبر لے لوں گا بعد میں, مجھے مل جائے گا, یہ باجی مجھے ای میل کر دیں گی تو میں آپ سے رابطہ کروں گا, آپ کو ہم بلائیں گے اپنے پاس. ہمارے پاس بھی میٹرک پاس بچوں کے لیے نوکریاں ہوتی ہیں, اگر آپ اس معیار پر پورا اترے تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نوکری دیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کتنی محنت سے اور جانبداری سے کام کرتے ہیں, تو یہ نوکری ہم ایک دفعہ آپ کو ضرور دیکھیں گے, دیں گے ان شاء اللہ, تاکہ آپ کی صلاحیتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو میں تو آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں اور آپ کو حوصلہ دیتا ہوں, اور یہ بالکل یہ شکست والی باتیں جو ہے نا, ایک نوجوان کو نہیں اچھی لگتی کہ یہاں سب کچھ یہ ہوتا ہے, یہ
ہمیں اپنی دنیا خود بنانی ہے.
ڈاکٹر میں بالکل آپ سے اتفاق کرتی ہوں, لیکن تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ ایک ینگ بچہ جب 2011 میں کیا تھا میٹرک, تو 4 سال کی بیکاری اور گھر بھی غریب ہو اور ماں باپ کی ساری جی توقعات بھی
جینوئن بات ایسے ہی ہوتا ہے, مایوسی ایسے ہی ہوتی ہے. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے اس کے اوپر جو گزری ہے, مجھے اس کا احساس ہے, لیکن جسے کہتے ہیں کہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل,
بالکل
مایوسی نہیں ہے. مثال میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ ہمارے ادارے میں 2000 لوگ ملازمت کرتے ہیں
جی,
اور آپ یقین کیجیے کہ میں الحمدللہ پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایک آدھ بندہ ہو جو احتیاط کے بغیر داخل ہو گیا ہو, یا سفارش کی بنیاد پر داخل ہوا ہو. تو اس طرح اور بھی بہت سارے ادارے ہیں. تو یہ کہنا کہ پاکستان میں صرف سفارش ہوتی ہے, سفارش ضرور ہوتی ہے, ہوتی ہوگی, رشوت بھی ہوتی ہوگی, لیکن بالکل یہ کہنا کہ سب کچھ اور کچھ ہوتا نہیں, میں اس کے بارے میں ذرا
جی ڈاکٹر صاحب. نہیں ڈاکٹر صاحب, میں سے اتفاق کرتی ہوں, اور بڑے شہروں میں تھوڑا سا لوگوں کے پاس گنجائش ہوتی ہے, پرائیویٹ جابز ہوتی ہیں, اس میں آ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے جب کسی گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں, جیسے ایک چیک نمبر ہے ان کا, تو گاؤں ہوگا ان کا کوئی جس میں ہوں گے, تو مجھے پوری امید ہے کہ اصغر, اب ڈاکٹر صاحب نے ایک بات آپ سے کہی ہے کہ وہ آپ کو میرٹ پہ جانچیں گے, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو متاثر کریں, کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا نا سفارش نہیں چلنی چاہیے, تو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب تو سفارش پہ نہیں لیتے, ورنہ میں تو سفارش کرنے کو تیار ہوں آپ کی ویسے, لیکن میری چلے گی نہیں کچھ, مجھے معلوم ہے ڈاکٹر صاحب کے آگے. تو آپ پلیز اچھا سا انٹرویو دیجیے, اور پھر ڈاکٹر صاحب آپ انہیں یہ بھی بتائیے کہ جب مجھے امید ہے انہیں نوکری مل جائے گی آپ کے پاس, پھر یہ پڑھیں, کیونکہ میٹرک صرف پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا.
بالکل میٹرک تو کوئی چیز ہے, بنیادی آغاز ہے نا جی, ان کو ایسے کرنا چاہیے, بی اے کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے.
بالکل, تو چلیے اصغر, اب آپ ہنسی خوشی جائیے اور توقع رکھیے, اللہ میاں سے دعا بھی کرتے رہیے اپنے لیے, اور ڈاکٹر صاحب کو میں آپ کا نمبر دوں گی, وہ خود آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. آج تک جتنے لوگوں کے نمبر ڈاکٹر صاحب کے آفس سے کسی نہ کسی نے ان سے کانٹیکٹ کیا. ڈاکٹر صاحب انٹرویوز جو ہوتے ہیں وہ کون کرتا ہے آپ کے یہاں؟
یہ ہم اپنے مختلف جو ہمارے ہیڈ آفس سے لوگ ہیں وہ ان کو بلا رہے ہیں. جنگ میں بھی ہمارا آفس ہے,
اچھا,
بھی ہمارا آفس ہے, ہم ان کو وہاں بھی بلا کے انٹرویو کر سکتے ہیں, اور اگر یہ لاہور آئیں گے تو میں بھی ان سے مل سکتا ہوں.
اچھا,
یہ ہم کر لیں گے, اس کا ہمارا پورا الحمدللہ, ہم پاکستان کے 250 شہروں میں کام کرتے ہیں.
اچھا اچھا, انہوں نے
تو ان کو پھر ہم اس متعلقہ جو قریب 3 شہر ہے وہاں ہم ان کو بلا لیں گے.
اچھا ٹھیک ہے اصغر, خوش ہیں باب, اور اصغر نے اپنی بڑی پیاری سی فوٹو بھیجی ہے, بڑا یہ سوٹ ووٹ پہنے بیٹھے ہیں, ٹائی لگا کے انہوں نے جو درخواست دی تھی, ایسے اسمارٹ بن کے جائے گا تاکہ ڈاکٹر صاحب آپ سے کافی متاثر ہوں. تو اصغر بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, اور آپ سے ان شاء اللہ
کچھ کہنا چاہتے ہیں اصغر صاحب, آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بھی خواہش ہے میں کوئی ملازم مل جائے تاکہ اپنے بھائیوں کو بھی تعلیم دلا سکوں اور خود بھی آگے تعلیم حاصل کروں, میری بھی یہ خواہش ہے. اور
ٹھیک ہے
ان شاء اللہ تعالیٰ, آپ کی خواہش بہت اچھی ہے, نیک ہے, کوئی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں, ان شاء اللہ ضرور کامیابی ملے گی.
ٹھیک ہے, اچھا اصغر اب آپ ریڈیو سنیے, جیسے کہ آپ ابھی آپ نے اپنی کہانی سنائی نا, اس کہانی کو سن کے آپ اندازہ کریں کہ لوگوں پہ کیا کیا گزرتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ ہم ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے اوپر ہوتے ہیں, لیکن ہم کبھی ان کو نہیں دیکھتے جنہوں نے ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں. تو ان صاحب کا نام غلام اکبر ہے, اور بہت ہی ان کی ایک اچھی کہانی ہے جو آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوا. غلام اکبر صاحب کی ڈاکٹر صاحب کہانی سنتے ہیں.
میں غریب شخص کا آدمی مقصد بچہ تھا, تو میرے والد صاحب بہت بیمار تھے اس وقت, اتنا مقصد ہے غریب تھا بالکل, صبح کی روٹی تھی تو ہماری شام کی روٹی نہیں ملتی تھی ہمارے کو, ہمارے والد صاحب بیمار تھے, اس کا دل کا مریض بھی تھا, اس کے بازو بھی کام نہیں کرتے تھے, مقصد کام بھی نہیں کر سکتا, کہیں چل پھر بھی زیادہ نہیں چلتا تھا. ہماری والدہ صاحبہ تھی وہ مزدوری کرتی تھی, سلائی کا کام کرتی تھی, تو ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے بھائی تھے مقصد 3-4, تو ہم 15-10 روپے دیہڑی ہمارے کوئی بھی دیتا تھا, 5 روپے ہم چلے جاتے تھے دیہڑی کرنے کے لیے تاکہ روٹی پانی ہم کما لیں. ہمارے پاس ایک مکان تھا کچا, وہ بھی ایک, اس میں کچن بھی اسی میں, سب کچھ سوتے بھی اسی میں تھے, سب کچھ کھاتے پیتے بھی اسی میں تھے. ہم مقصد دیہڑی کرتے تھے, تو ہمارے والد صاحب کا مقصد ہے وہ دوائی کا خرچہ بھی ہمیں برداشت کرنا پڑتا تھا, مقصد ملتان تھے مستر سے دوائی کرتے تھے. اس کی 3 بہنیں تھی, بہن ایک ہماری شادی ہو گئی تھی, 2 بہنیں ہماری چھوٹی تھی ہم سے کافی. ہم بڑے ہوتے گئے تو ہمارا والد صاحب زیادہ بیمار ہوتا گیا, سارے کپڑے تو ہماری یاد تک جب تک ہم بلکوت میں نہیں آ سکے ہم نے نیا کپڑا زندگی میں نہیں پہنا تھا اس وقت. ادھر پہلے ہم گاؤں میں کرتے رہے تھے, ہماری 13 سال عمر ہو گئی تھی جب ہم کراچی گئے تھے. ہمارے گاؤں کا لڑکا تھا وہ ہمارے کو لے گیا تھا کہ بھائی غریب شخص کے لڑکے, ہمارے والد صاحب نے کہا میں علاج کرتا ہوں اور جو ہے نا اس کو لے جائیں میرے بچوں کو دو کو مقصد ہے تاکہ یہ جو ہے نا اگر مزدوری کریں گے تو ان کو دیہاڑی میرے کو دے دینا مقصد ہے. ہم تو ایک چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے تو ہمارا والد صاحب ایک دل کا مریض بھی تھا اور جو ہے نا اس کے ہاتھ پاؤں بھی زیادہ کام نہیں کرتے تھے, تو ہم 5 روپے 10 روپے دیہاڑی کما کے اپنے والد صاحب والدہ صاحب کو دیتے تھے, اس کا علاج کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے نا ایک گاؤں ہمارے کا لڑکا تھا وہ اس کو میرے والد صاحب نے کہا کہ بھائی آپ اس کو لے جائیں ان کو, میں جو ہے نا مقصد میں جو ہے نا بڑا مجبور ہوں, میرے پاس خرچ نہیں ہے لہٰذا ان کو لے جائیں, مقصد پڑھ نہیں سکتے لیکن میں پڑھا نہیں سکتا ان کو. اور اس کے بعد ہم کراچی چلے گئے تو ہماری کم از کم 12-13 سال عمر تھی, وہ ہمارا تھوڑا رشتے دار رہتا تھا وہ ہمیں لے گیا تھا, ہمیں سنبھال کے رکھتا تھا, تو ہم مزدوری کرتے رہے کافی عرصہ تک. اور اس کے بعد ہم پیسے بیچتے رہے والد صاحب کو, والد صاحب کچھ علاج بھی کرتا رہا اور علاج کو اس نے تھوڑا ترک کر دیا, جب اس کی طبیعت صحیح ہوئی تو اس نے جگہ ہمارے لیے خریدنا شروع کر دی. جگہ جب خریدی اس کا جو ہے نا ہمیں اسٹام کوئی چیز وغیرہ نہیں دی گئی تھی, تو انہوں نے کہا بھائی آپ جگہ بنوا لیں, ہم ادھر جگہ بنائی, وہ 3.5 کنال 3.5 کنال والد صاحب نے لی تھی. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے شادی بھی کی, شادی کے بعد جو ہے نا والد صاحب کا ہمارے کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے کوئی 8-10 دن گھر گزارے اور اس کے بعد میں چلا گیا تھا لاہور. یہ سلیمان تاثیر جب مقصد انتقال ہوا تھا اس وقت میں ایک بنگلے پہ گارڈ کی حیثیت سے کام کرتا تھا گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں. 2012 میں پہلے مہینے میں واپس آ گیا تھا گھر, اور اس کے بعد میں پھر بھی ادھر دیہاڑی کرتا تھا, بچوں کا پیٹ پالتا تھا, دو ہمارے بچے ہیں, ایک بیٹی ایک بیٹا ہے ہمارا. اور صبح صبح گھر سے نکلا تو موٹر سائیکل کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھا دیہاڑی کرنے کے لیے نکلا تو اس نے موٹر سائیکل تیز رفتار میں ایک درخت میں لگا دیا. اس کے بعد وہ آگے بیٹھ گیا, میرے کو ریڈ ہڈی کا مقصد یہ مقصد فریکچر ہو گیا. موٹر سائیکل میں بیٹھا ہوا تھا روزی کرنے کے لیے, بچوں کے ساتھ نکلا تھا, کافی گاؤں میں دور تھا مقصد شہر دوسرا, تو وہ موٹر سائیکل چلایا اس نے, وہ آگے آ کے درخت بالکل موڑ آتا ہے موڑ کے ساتھ اس نے جو ہے نا درخت میں لگا دیا موٹر سائیکل. وہ آگے موٹر سائیکل کے ساتھ بیٹھ گیا تھا, میرا درخت کے ساتھ لگ گیا مقصد سینے میں, تو پیچھے میری ریڑھ ہڈی ٹوٹ گئی تھی. میرے کو کوئی پتہ نہیں چلا, جب میرے کو ہوش آیا تو میں نشتر میں تھا اس وقت, تو نشتر والوں سے ادھر مقصد ایم آر آئی کرے, سی ٹی اسکین کرے, سب چیز کرے, انہوں نے کہا اس کو لے جاؤ, اس کا جو ہے نا اگر آپریشن پرائیویٹ کروانا ہے تو ہم 4.5 لاکھ روپیہ لیں گے. میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا اس وقت, دو بھائی تھے ہمارے, ایک ماموں تھا وہ واپس لے کے آ کے گھر میں رکھ دیا انہوں نے. دوستوں نے کچھ میرے لیے چندہ کیا تھا 30-40 ہزار روپے, تو وہ میں کہتا تھا, لیکن میری جگہ بھی اپنی جو پیچھے رہ گئی تھی وہ بھی انہوں نے قبضے کر لی, میرے کو جگہ بھی نہیں دیا آج تک. اس شہر میں ابھی میں رہ رہا ہوں, اس سے 10 کلومیٹر دور رہتا تھا, ابھی میں اسی شہر میں آ گیا ہوں. بھائی میرے ادھر ہی رہتے تھے, میں ابھی بھوبا شہر میں ضلع ڈی جی خان تحصیل توسہ شریف داخانہ بھوبا با مقام بھوبا ہے ابھی میرا, میں محلہ دنڑ میں اور مٹھوان روڈ کار ابراہیم مدرسے کے ساتھ ہی رہتا ہوں میں. پھر بھی معذوری کی حالت میں ایک دن میرے بھائی لے گئے تھے ویل چیئر میں, بھائی اس کو ابھی اسلام انتقال دے دو, اس کی جگہ جو ہے نا یہ فروخت کر دے گا. انہوں نے کہا بھی میں نہیں دیتا ہوں, اگر جا کے بیٹھے تو اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن انہوں نے پانی اوپر سے روز کوئی کا پانی آتا تھا انہوں نے پانی پھیر دیا اس جگہ کے اوپر. ابھی وہ میرے مکان بھی سارے گر گئے ہیں, سب چیز گر گئی ہے, لیکن میرا ابھی کچھ ہی نہیں, دوسرے کے گھر میں رہ رہا ہوں ابھی. دو جب میرے کو وہاں نشتر سے لے کے آئے تھے نا, تو اب بڑے بھائی نے اپنے گھر میں رکھ لیا میرے کو, تو ایک 6 مہینے تک وہ مدد کرتا رہا, بجلی وغیرہ مکان ایک کمرہ دے دیا تھا, اس میں کھاؤ پیو یہ کچھ ہے, یہ پیسے جو کچھ بچے ہوئے وہ چندہ کیا ہوا تھا دوستوں نے, وہ میں سال تک کھاتا رہا. اس کے بعد بڑے بھائی نے مجھے بولا کہ ابھی میں جو ہے جگہ میری تنگ ہے, میں نہیں رکھ سکتا, دوسرے بھائی کے پاس چلے جاؤ. تو میرے کو دوسرے بھائی نے اٹھا لیا. ابھی بھائی وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس بھی جگہ نہیں, ابھی تیسرے بھائی کے پاس چلے جاؤ, اگر ایک سال وہ تمہیں رکھے یا نہ رکھے یا الگ سی بات ہے. تو اس بھائی نے چھوٹے چھوٹے بھائی نے کہا ٹھیک ہے, ابھی میں جب تک شادی نہیں کرتا, ابھی شادی اس کی ہونے والی ہے, شادی نہیں کرتا ابھی میرے پاس رہو, بعد میں دیکھیں گے کہیں اور تمہیں جگہ مانگ کے دلوائیں گے. جو کچھ ملتا ہے کبھی روٹی کھاتے, کبھی شام کو بھوکے بھی رہ جاتے ہیں, لیکن ایک اللہ جو کچھ دے رہا ہے اس پہ شکر کرتے ہیں, لیکن میں ایک ان میں سے ایک بد نصیب ہوں جو مقصد میرے ساتھ نہ کوئی تعاون کوئی بھی نہیں کر رہا, لیکن میں نے مزدوری کارڈ بنایا, انہوں نے کہا بھی آپ کو فنڈ ملے گا, لیکن زکات والوں کے پاس گیا, مغیر صاحب کے پاس اور ڈی سی صاحب کے پاس بھی گیا, بیتل والوں کے پاس گیا, انہوں نے مجھے نہ آج تک ویل چیئر بھی کچھ بھی نہیں دی. میری چھوٹی بچی ہے ابھی تو میرے خیال میں 5 سال کی, جب میں گرا تھا اسی وقت پیدا ہوئی تھی, یہ میری چھوٹی بچی ہے, بیٹی اکیلا باجی اس کا نام ہے, ابھی بھی دودھ مانگتی ہے, لیکن میں ابھی مقصد ان کو ماں نے پکڑا ہوا ہے کہ باپ کے پاس نہ جاؤ, مقصد ہے تو بچی نے دودھ مانگتی رہی, وہ کہہ رہی کہ ابا دودھ لا کے مجھے دے, دودھ لا کے مجھے دے, میں نے کہا دودھ لا کے دے دوں گا, پھر میں نے اپنی مقصد بیوی کو بھیجا, میں جاؤ بھائی بھابھی کو کہہ دو کہ دودھ دے دے تھوڑا سا بچی کے لیے, مقصد ایک پاؤ تو میں بچی کو دیتا ہوں, انہوں نے کہا بھی دودھ بچہ ہی نہیں ہے کل دے دیں گے, پھر میں نے اس کو آٹا ملا کے دیا, تو میں نے کہا یہ دودھ ہے پی لو بس, تو میں کچھ نہیں کرتا, میں رو پڑا, پھر میں نے بولا چلو ٹھیک ہے اللہ پاک مجھے دے گا ان شاء اللہ. جی سر وہ ایسا ہے کہ ہم نے جگہ خریدی تھی, ہمارے والد صاحب نے خریدی تھی, میں اس وقت کراچی رہتا تھا, تو جگہ والد صاحب نے خریدی 3.5 کنال کو, انہوں نے کہا بھئی یہ 3 بھائی ہیں آپ ایک ایک کنال لے لینا ان سے, تو میں تمہارے نام کرا دیتا ہوں, میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ایک کے نام پہ کرا دیں, جو اپنے نام پہ کرا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو مجھے یہ نہیں پتا تھا انہوں نے انتقال اس کو یا اسٹام وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا تھا, تو بھائی والد صاحب کا جب مقصد بیمار تھا, بیماری کی حالت میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ بھائی یہ ابو جان آپ کی طبیعت تو زیادہ خراب ہے, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اگر بول سکتے ہمارے ساتھ تو یہ جگہ کا انتقال اسلام وغیرہ ہے ہمارے پاس, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے اعتبار دیا لیکن دیں گے, ٹھیک ہے میں نے کہا انشاءاللہ ان سے ہم لے لیں گے, میں اس کو جانتا تھا اچھی طرح سے, تو اس کے بعد والد صاحب کا مقصد انتقال ہو گیا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ان کے پاس آیا, ان کو بولایا کہ بھائی میرے کو جو نا میرا والد صاحب فوت ہو گیا, لہٰذا وہ جگہ ہم نے خریدی تھی اس کا جو ہے اسٹام وغیرہ ہمارے کو دے دے, انہوں نے کہا بھائی دوسرے بھائی سے میں بات کروں گا, یہ ایسے کرتے, میں نے کوئی 13 مرتبہ ان کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے کوئی بھی مقصد کوئی چیز بھی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کے کاغذ وغیرہ بھی نہیں دیے, لیکن اوپر پانی کا تلا ہمارا بنا ہوا تھا, وہ پانی کا تلا انہوں نے پانی بند کر لیا تھا اس وقت, تو ہم دور دور سے اور جو ہے نا گدوں پہ اور مقصد اونٹوں پہ اور جو ہے نا کندھوں پہ 2-2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر ہم نے ایک کین پلاسٹک کی کین ہوتی تھی وہ مٹکے یا وہ بھر کے لاتے تھے ہم گھر میں, انہوں نے کہا ایسے نہیں اٹھیں گے یہ پھر جگہ نہیں چھوڑیں گے, انہوں نے وہ روز کوئی کا پانی آتا تھا اس بلڈیزر وغیرہ لگا کے وہ پانی جو ہے نا بستی کے اوپر سیدھا کر لیا تھا, تو ہمارے 50-60 گاؤں تھے, کسی کے پاس انتقال تھا کسی کے پاس نہیں تھا, ان کو سب کو اٹھا لیا, ابھی وہ جگہ میں نے سنا ایسا ہی ہے کہ وہ بیچ رہے ہیں, تو ان سے ہم نے مانگتے رہے مزدوری کی حالت میں, ایک دن گیا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے بھائی سے بات کریں گے, وہی بات ان کی پہلے والی آ رہی ہے, انہوں نے ابھی تک اسلام وغیرہ کوئی چیز بھی نہیں دی ہمارے پاس, بیوی میری تھوڑی سی نا وہ مشین چلاتی ہے سلائی کا کام کرتی, کبھی کوئی کپڑے دے دیتا ہے کبھی کوئی دیتا ہی نہیں ہے, کوئی 200 روپے لیتا ہے سلائی, لیکن ہم جو ہے 50-60 روپے سلائی 100 روپے سلائی لے کے گزارا کر لیتے, کبھی وہ سکا باندھتے کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز, مقصد لیکن بس میں بیٹھ اٹھ نہیں سکتا ہوں نا کیونکہ میرا گردن کے نیچے ہے نا وہ مورا ریڑھ ہڈی کا فریکچر جو ہے نا وہ دوسرا تیسرا فورتھ ہی مورا ہے مقصد, اس کے بعد میں ہمارے زخم بھی آستے آستے ختم ہو گئے, لیکن وہ کہتے اس کا علاج ممکن ہے بھی نہیں ہے, لیکن میں نے دوبارہ رپورٹ نہیں مانگی, تو میرے پاس وہ رپورٹ کے بھی پیسے نہیں تھے, گاڑی کے پیسے نہیں تھے, میں کہیں بھی نہیں گیا تھا اس وقت, ملتان لیکن جا سکتا ہوں لیکن میرے پاس ابھی کرائے کے بھی پیسے نہیں ہے, باقی ملتان جانے کے تو بڑی بات ہے, نیال خدمت والے ہیں لیکن وہ مفت میں نہیں دیتے ہیں, پھر بھی میں نے ان کو 3-4 بار درخواست بھی کی ویل چیئر ابھی تک ہمارے کو نہیں ملا, ان سے یہ صدر پاکستان کو میں نے بھی ان کو درخواست لکھی تھی لیکن ویل چیئر مجھے نہیں ملی تھی, بیٹھے میں تو کافی کام ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی مقصد اگر ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو ویسے بھی کام ہو سکتا ہے, اگر دکان وغیرہ بھائی جیسے یہ شمسی سولر نکلے ہوئے نا, اگر یہ ہمارے کو کوئی جیسے ابھی پلیٹیں نکل رہی ہیں نا 250 والی 500 والی پلیٹ, مقصد ہے 2 پلیٹیں اور ایک مشین اچھی چکے آٹے والی دے دے دو, میں اپنے گھر میں بھی چلا, جب تک میری جگہ نہیں ہوگی نا میں نہیں چلا سکتا نا.
تو ڈاکٹر صاحب یہ کہانی تھی اور ان کی ایسا لگتا ہے زندگی میں پے در پے بیچاروں کے پیچھا کرتی رہیں مصیبتیں ان کا. ہمارے جو غلام اکبر صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں, تو ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی
جی جی بالکل جی, بڑی میں تو ان کی بڑی کہانی میں بڑا فورس آ گیا, بڑی انہوں نے اسٹرگل کری ہے لیکن ابھی بھی یہ شکر بھی کرتے ہیں اللہ کا اور ابھی بھی امید کے ساتھ زندہ ہیں, بڑی ہمت کی بات ہے ان کی ماشاء اللہ.
اور ان کی ایک تو بہت ہی چھوٹی سی خواہش ہے اور مجھے امید ہے آپ ان کی پوری کر دیں گے, بلکہ ایک اور صاحب ہیں ان کی بھی میں آپ کو بتاؤں گی, یہ ویل چیئر ایک چاہتے ہیں, ان کے پاس ویل چیئر نہیں ہے, تو یہ جو پرانی ان کو ان کے دفتر جی, تو ایک تو ان کی یہ خواہش ہے. دوسرے آپ ان سے بات کیجیے گا, لیکن میں تین کالرس کو غلام اکبر صاحب پہلے لینا چاہتی ہوں, اس سے پہلے کہ آپ اور ڈاکٹر صاحب بات کریں, وہ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. چاغی سے محمد صادق صاحب. صادق صاحب
کیا حال ہے؟
جی وعلیکم السلام بھیا, کیسے ہو آپ؟
شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کو میری طرف سے سلام.
وعلیکم السلام.
جی
ڈاکٹر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو غریبی اور غربت ہے یہ اثر کے سر ہے, لیکن میرا جو ایک مریضی ہے نا, بیماری ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں.
جی بولے صادق صاحب.
کہ غریب جی شہناز باجی.
جی آپ بولے, کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
شہناز باجی میرا یہ جو دل کا مسئلہ ہے نا, بیماری ہے میرے مریضی, اس کے اندر میں نے بہت سارے ڈاکٹروں میں کولچا میں گیا ہوں, ادھر جو لاہور میں گیا ہوں, میں نے اس کا خود مجھے ایسا اچھا ڈاکٹر نہیں ملا, جیسے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کیا ریڈیو میں آواز سنا اور آپ کے پروگرام کے اندر اس نے جو شرکت کیا. میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ میری دل کی بیماری کا کیا میں کیا دوا لوں اس کی, ڈاکٹر صاحب اچھے تجربے والے.
یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا ہمارے, یہ اصل میں درد دل کے ڈاکٹر ہیں, اور یہ علاج تو نہیں کر سکتے مگر بہت اپنی باتوں سے کر سکتے ہیں. لیکن مجھے تھوڑا سا پہلے بتائیے, آپ کو کیا بیماری بتائیے ڈاکٹر نے؟
بھاجی مجھے دل کی بیماری ہے, تھوڑا میں جو ہے مجھے بس کبھی کبھی دل ایسا پکڑتا ہے جیسے میں اس دنیا میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ میں موجود نہیں ہوں.
اچھا آپ ایسا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے, مطلب کیونکہ ایک تو یہ دور رہتے ہیں, آپ چاغی میں رہتے ہیں, لیکن یہ میں آپ کا کام کر سکتی ہوں. آپ مہربانی سے سعدیہ کو, ہماری جو پروڈیوسر ہیں سعدیہ صاحبہ, ان کو اپنا نمبر دے دیجئے, آپ فون ہی بند کیجئے گا, اور سعدیہ آپ کا نمبر لکھیں گی, اور میرا وعدہ آپ سے کہ میں آپ کے لیے ضرور ایک ڈاکٹر ڈھونڈ لوں گی, کیونکہ آپ کے لیے قریب جگہ کراچی ہے چاغی سے نا, تو اگر آپ کرائے اور ہم آپ کے کرائے کا بھی بندوبست کر دیں گے, تو آپ کراچی آ کے دکھا دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں گے صادق صاحب سے؟
جی نہیں بس یہی مناسب ہے, اگر آپ ان کو کراچی دیں, بے شک اندس اسپتال ایک ہے,
جی ہاں,
تو وہاں پر جو بھی مریض جاتا ہے وہ ڈاکٹر باری ہیں وہاں پہ,
مفت علاج کرتے ہیں,
بہت بڑے فرشتہ ہیں, مفت علاج کرتے ہیں. آپ ان کو ضرور وہاں کا ایڈریس دے دیجیے, وہ مجھے یقین ہے کہ
بالکل ڈاکٹر باری کے ہم نے, بلکہ انڈس ہاسپٹل پہ میرا ایک اور پروگرام ہوتا ہے کچھ تو کہی, اس میں میں نے پورے ایک گھنٹے کا ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا, اور یہاں سے کئی ڈاکٹر جاتے ہیں وہ امریکہ سے ان کے ساتھ ہر سمر میں کام کرنے کے لیے. جی
بہت اچھا کام کرتے ہیں,
بہت اور بہت ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے ان کا, پوری جو ہر فیسلٹی ہے وہ اتنی زبردست ہے, بالکل امریکہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے.
بالکل بہت اعلیٰ معیار ہے جی, الحمدللہ.
تو سارے سب ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کی سفارش بھی میں لگا دوں گی تاکہ آپ کا علاج فوراً ہو جائے, تو نمبر اپنا دے دیجیے. بخت رواں ہے مالاکنڈ سے. جی بخت رواں صاحب.
السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام بخت رواں صاحب.
وعلیکم. میں بخت روان حساس سخاکوٹ ملاکنڈ سے بات کر رہا ہوں.
جی جی
باجی, آپ کے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے میں ایک شعر پڑھتا ہوں, اس کے بعد پھر میں اپنا باتیں شروع کروں گا. جی
جی.
غربت نے سکھایا ہے میرے بچے کو تہذیب, سہما ہوا بیٹا ہے شکایت نہیں کرتا.
بہت جی
باجی, ویسے دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہر انسان کا مدد کر سکو اور ہر انسان پر ترس آتا ہے, لیکن جب کسی غریب بچے کو مایوسی کی حالت میں اور مایوسی کی حالت میں دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے.
بخت رواں صاحب, مجھے اگر صحیح یاد ہے تو آپ نے ہمارے پروگرام میں خاتون کی کہانی تھی جن کا بچہ چھوٹا سا نوکری کر رہا تھا, آپ نے ان کی مدد کی تھی نا, آپ ہر مہینے انہیں پیسے بھیجتے ہیں, اگر مجھے صحیح یاد ہے.
باجی میں اس کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میں اپنے علاقے میں جب ہوتا ہوں تو یہ پہلی بار میں میڈیا پر یہ بات کرتا ہوں, میں تھوڑے تھوڑے پیسے اپنے بچت کر کے لوگوں سے 100-150 لے کے کچھ لوگوں کا میں مدد کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, لیکن زیادہ میرا بس نہیں چلتا, اور ایک تو معاشرہ یہاں ہمارا ایسا ہے کہ جب آپ کسی سے مانگیں گے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اچھا دھندا شروع کیا ہے, ایک تو اپنے بدنامی کی وجہ سے میں اپنے کام کو بھرپور انداز میں نہیں کر سکتا، باقی صرف میں پاکستان کے حکمرانوں سے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، امیر لوگ ہیں، جاگیردار اور یہ سرمایہ دار، ان سے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے تو گھروں میں بھی بچے ہوتے ہیں، یہ تو اپنے بچوں پہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔
اصل میں بخرواں صاحب، میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، شاید ڈاکٹر صاحب اس کا زیادہ اچھا جواب دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ہر دن اس چیز سے ڈیل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی وہی کام جو آپ بہت چھوٹی سطح پہ کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہمت سے، اور آپ دیکھیے اس وقت پاکستان کی سب سے بڑا ادارہ بن گیا ڈاکٹر صاحب کا جو ادارہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہیں گے ان سے، بخرواں صاحب سے؟
سوال تو ان کے بہت درست ہیں، حکمرانوں سے بھی پوچھنا چاہیے، عمرا سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ پاکستان میں فلاحی نظام ہے، کیا زکات دی جاتی۔ مجھے اتنا، میں ان سے بالکل متفق ہوں کہ اگر ہمارے جو مالدار لوگ ہیں اگر جانبداری سے یہ زکات ادا کریں تو اس ملک میں اس شدت کی جو غربت ہے وہ نہیں رہ سکتی، یہ تو بالکل ایک طے شدہ بات ہے۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ ہم پہلے یہ جو اہل ثروت ہیں ان کو یہ احساس دلائیں کہ جو رزق ہے ہمارا ملا ہوا ہے، یہ اس سے اوروں کا بھی تو حق ہے نا جی، تو کیا ہم زکات دیتے ہیں؟ یہ آپ کی اس پروگرام کے توسط سے یہ احساس جنم لیتا ہے، لوگوں تک بات پہنچتی ہے۔ جیسے یہ خود بخت بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ 100-150 لے کے اور اپنی جیب سے ڈال کے مدد کرتے ہیں، تو امید ہے اس طرح آہستہ آہستہ چراغ سے چراغ جلے گا، بہت سے لوگ آئیں گے۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جی مایوس نہیں ہونا، بس کسی ایک کی مدد۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے گویا پوری انسانیت
کو بچایا۔ ڈاکٹر صاحب دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ جیسا کوئی شخص نہ، کوئی پولیس وغیرہ قسم کے تھانہ کوئی ہو ایسا جہاں لوگوں کو ان کے ایسے لوگوں کی پٹائی کروائی جا سکے۔ میں سچ کہتی ہوں کہ اب مثلاً یہ جو صاحب ہیں بےچارے ہمارے ابھی جنہوں نے کہانی سنائی، آپ دیکھیے اس شخص نے 3 کنال زمین ہضم کر کے، مطلب کس طرح کے یہ لوگ ہیں، پیسہ بھی ہے ان کے پاس، یہ کیوں غریبوں کو تنگ کرتے ہیں اس طرح؟ مطلب ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔
یہ بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھانہ تو چلے دوسرے چوتھے پانچویں گاؤں میں ہوگا، اس گاؤں میں کے لوگوں کا بھی تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک مجبور اور ایک ناتواں اور ایک معذور شخص کے ساتھ کوئی ہمسایا اگر برا سلوک کر رہا ہے تو سب سے پہلی آواز تو اسی گاؤں سے اٹھنی چاہیے۔
بس لوگوں میں ایک وہ آ گئی ہے، ایسا انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ یہ جو سارا چیزیں ہیں نا، یہ شاید ایسا ہی ہونا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا ہے، اسے تبدیل تو لوگ ہی کر سکتے ہیں نا۔
لوگوں نے کرنا ہے، بالکل تو بات نہ کرتی ہیں، پہلے حکومت کیا، ہم ہی حکومت بناتے ہیں نا،
بالکل
بدلیں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ شعور پیدا ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو شعور پیدا ہونا بھی ایک بنیادی ایک عنصر ہے نا جی تبدیلی کے لیے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں لا سکیں۔
بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک فیاض بخاری کو اور لے لوں ذرا، فیاض صاحب جلدی سے، میاں والی سے ہیں فیاض بخاری، اور پلیز آپ لوگ مختصر رکھیے، کہانیاں بہت ہیں جمع پر۔ جی فیاض،
آپ کا یہ جو دکھ بھری داستانیں سن سن کر مجھے تو رونا آ گیا ہے۔ تھوڑی سی میری بھی گزارش ہے، میرے محلے میں نا
جی
پرابلم ہے ایک گھر میں کہ ان کی 3 بچیاں ہیں
جی،
تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ خاص کر دوپہر کے وقت ان کی جو روشنی ہے وہ چلی جاتی ہے، ویسے بھی اگر دن میں بھی کمرے میں لائٹ نہ ہو اندر آئے نا تو ان کو دکھائی نہیں دیتا، اگر آپ ان سے کوئی چیز مانگے پانی وغیرہ تو وہ دوسری طرف چلی جائیں۔
فیاض صاحب آپ میاں والی میں رہتے ہیں اور ہمارے ایسے ڈاکٹرز ہیں، لیکن آپ کو تھوڑی سی ہمارے پروگرام کی شرط بھی آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ کہانی لکھ کے بھیجنا، اور ضروری
بہت غریب ہے، ایک اور ان سے ان کے ساتھ ہوا ہے نا۔
نہیں نہیں، میں بات سمجھ گئی، دیکھیے پلیز، یہی بات ہے نا کہ آپ لوگ بات جو ہر دفعہ میں بتاتی ہوں کہ بہرحال پروگرام تو یہ کہانیوں کا ہے نا، اگر آپ کہانی لکھ کے نہیں بھیجیں گے اور ہر شخص، کیونکہ اس وقت اگر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہوتے نا آنکھوں کے تو میں کہتی ہوں آپ سنا دیجیے کیونکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس وقت ہمارے مہمان بھی ایسے کوئی نہیں ہے تو آپ پلیز ان کی کہانی لکھ کے بھیجیے، میرا وعدہ رہا کہ جب کہانی آئے گی نا تو ہم کسی نہ کسی۔
ایک اور پیغام ہے
جی،
میری گزارش ہے نواز شریف صاحب سے کہ ادھر ہمارے علاقے میں جو سلاب ابھی تک ان کو کوئی امداد نہیں ملی، یہی جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کا مکان گر گیا ہے، یقین کریں تمبو میں رہ رہے ہیں، اور اس دن وہ رو کر میرے پاس آئی ہمارے گھر میں، کہنے لگی میں مالک سے دعا کرتی ہوں ہم سے زندگی چھین لے.
نہیں صحیح آپ بات کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں، شکریہ ویسے پہلے آپ کا فیاض صاحب پیغام پہنچانے کا، ڈاکٹر صاحب یہ سب کہانیاں سنتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ پلیز کبھی آپ کی ملاقات ہوں لوگوں سے جو ڈیل کرتے ہیں ان چیزوں سے، تو یہ پیغامات دیا کیجئے کہ بیچارے دکھی لوگ ہیں سیلاب میں اپنا سب کچھ کھو کے بیٹھے ہیں، تو ان کے اگر مسئلے حل ہو جائیں.
جی بالکل جی، ان کے اگر حساب ان کے بھی نمبر مل جائیں ہمیں تو ہم مقامی جو ڈی سی او ہے اس کو بھی ہم کہیں گے، اور خود بھی اگر کچھ ممکن ہو سکا تو آج کے پروگرام میں جتنے بھی کالر ہیں یا جو کہانیاں ہیں آپ اپنے طریقہ کار کے مطابق ان کے کانٹیکٹ ہمیں بھیج دیں.
ٹھیک ہے،
ہم یہ وعدہ تو نہیں کرتے کہ سب کی اشکشوئی ہوگی، لیکن کم از کم اپنی طرف سے
ممکن جب بھی ہوگی
کچھ کوشش کریں.
ٹھیک ہے، فیاض بخاری صاحب کا نمبر سعدیہ سے میں کہتی ہوں، سعدیہ نے بلکہ شاید لے بھی لیا ہے، تو ہم آپ کو میں آپ کو یہ نمبر دے دوں گی. اچھا اب آپ ان سے بات کر لیجیے، ہمارے غلام اکبر صاحب سے جن کی کہانی سنی تھی آپ نے.
جی جی، تو غلام اکبر صاحب آپ کی تو بڑی جدوجہد ہے، تو آپ کی تو بڑا وقت کیا کہا جا سکتا ہے، تو آپ ڈی جی خان کے کس سے گاؤں میں رہتے ہیں؟
سر میں ڈی جی خان تحصیل کونسل شریف ڈاکانہ بھوا میں رہ رہا ہوں.
واہ واہ،
اچھا تو وہاں پر آپ کا کتنا بڑا گاؤں،
کتنا بڑا گاؤں ہے آپ
کا؟ وہ جو جو پیچھے چھوڑ کے جا ابھی جس میں رہ رہا ہوں وہ شہر، یہ بڑا گاؤں، ابھی تحصیل کا اس کو درجہ دینے والے ابھی تک دیے نہیں ہے میرے خیال میں.
نہیں، اس گاؤں میں جہاں آپ رہ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی دکان بنا دی جائے یا آپ کرائے پہ کمرہ لے لیں تو وہاں پر چھوٹی سی دکان بنا لیں، تو اتنی گاہ کی ہوگی وہاں پر کہ آپ کے کچھ 200-400-500 روپے روز کما لیں گے.
سر بات یہ ہے کہ ایک تو یہاں جو ابھی محلے میں جس میں ہمیں پڑے ہوئے ہیں کچا محلہ ہے، کچے مکان ہیں، اور اس کے بعد دکان ایک ہمارے ساتھ نزدیک بھی ہے، لیکن جب تک شاید یا تو اگر اب ڈاکٹر صاحب ہماری مدد کر سکے کو مانا وظیفہ جاری کر دیں گے، اس میں سے کوئی اگر مال یا بکری وغیرہ اگر لے لیں گے تو وہ الگ سی بات ہے، باقی دکان تو شاید.
لیکن آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں سنی پوری، غلام اکبر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو اگر کرائے پر ہم ایک چھوٹی سی دکان لے دیں، تو ڈاکٹر صاحب یہ اصل میں کسی کے بھائی کے گھر میں رہتے ہیں، اور بھائی اب شادی کرنے والا ہے تو ان کو تو گھر کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کے اب تو گھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ بھی نہیں رہے گی، اور اس آدمی نے جس کی ہم کسی تھانے میں شکایت نہیں کر سکتے.
سب سے پہلے آپ کا بھی ان کا بھی ہمیں کانٹیکٹ مل جائے گا تو ہم اپنے کسی آدمی کو بھیجیں گے جو ان کے گھر جا کر ان کے پورے معاملات کا جائزہ لے گا، لیکن ہم چاہیں گے یہ کہ یہ کوئی دکان بنائیں اپنے گھر میں یا اپنے کسی محلے میں، اور ہم اس کے لیے ان کو کچھ امداد کریں، کچھ قرض دیں، اور یہ اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کے، اپنی بہن کے ساتھ مل کے وہ دکان چلائیں. یہ دیکھیں جب یہ محنت کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ برکت بھی ضرور آئے گی.
بالکل،
ہم پورے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، پھر ان کو خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے آمادہ کریں گے، ضرور ان کی مدد کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن پیغام میں اس گفتگو کے حوالے سے یہ دینا چاہوں گا کہ مانگنا نہیں ہے، ہمیں کچھ کرنا بھی ہے.
بالکل،
تو اگر یہ ہمت پاتے ہیں نا اپنے اندر کام کرنے کی تو پھر ہی ہم ان کی مدد کریں گے.
ڈاکٹر صاحب ان کی جو بیوی ہیں، ان کی بیوی اس دن میں نے ان سے بات کی تھی، اور وہ چونکہ سرائکی بولتی ہیں تو ظاہر ہے کہ میری بات وہ بہت نہیں سمجھ سکیں، میں ان کی بات سمجھ سکتی تھی، تو بہت ہمت والی خاتون ہیں، مجھے یقین ہے جب آپ بات کریں گے نا وہ تیار ہو جائیں گی، اور یہ خود بھی ہمت والے ہیں لیکن ان کو جگہ کی پریشانی ہے، تو آپ پلیز ان دونوں سے بات کیجیے گا جب آپ کریں گے نا، جو بھی کریں وہ یہ لوگ چلا سکتے ہیں دکان.
ہمارا ایک آدمی ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ہمیں، ہم ان کے گھر بھیجیں گے، وہ ان کی بیگم صاحبہ سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے کہ سلائی کی مشین لے لیں، وہ کوئی اور بچوں کے ساتھ مل کے کام کریں، جگہ بھی ہم کو ڈھونڈنے میں مدد دیں گے ان شاء اللہ. تو لیکن یہ ہے کہ ان کی خود آمادگی اور خود ہمت کا جو وعدہ ہے وہ بڑا ضروری ہے.
بالکل, چھوٹی سی دکان جس میں ہر دن کا سامان ملے, بچوں کی کوئی کتابیں کاپیاں ہوں. میں نے بہت سے لوگوں کو اس طرح کا کام شروع کرتے دیکھا ہے اور ان کو میں نے دیکھا ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے, اس کے بعد اتنا اچھا ان کا کام چلا.
بالکل آپ دیکھتے ہیں, لیکن اب یہ معذور ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے گا انشاءاللہ. اور جب لوگ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو ڈسیبلڈ ہے اور وہ مانتا نہیں ہے دکان بناتا ہے, تو پھر دیکھیں آپ وہ دکان بھی چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک میں بات سوچ رہی تھی کہ ہمارے بڑے اچھے سے ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر اعجاز مسعود جو کہ نشتر میڈیکل کالج میں, اور جتنے لوگوں کو کبھی ہم نے بھیجا ہے انہوں نے ان کا علاج کروا دیا. تو ان کو اگر ہم نشتر بھجوائیں, ان کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آنے جانے کے لیے اتنے پیسے مل جائیں شروع میں کہ یہ ایک گاڑی ایمبولینس لے کے وہاں جا سکیں, تو شاید کوئی ان کے لیے بہتری کی صورت نکلے, شاید ان کی سرجری اب بھی ممکن ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے.
جی یہ بھی ہم اپنے جو ہمارا ٹیم کا کوئی شخص ان کا وزٹ کرے گا تو وہ یہ بھی اس امکان پہ بھی دیکھے گا
جی
کہ کیا ان کو لے جایا جا سکتا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ویل چیئر والا وعدہ تو پورا کر ہی دیں گے, وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں لگتی, وہ تو ان شاء اللہ ہم ان کو دے دیں گے. جی
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور غلام اکبر صاحب, پلیز آپ اس بات کو, آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی آپ سے کافی دیر یہی کہا تھا کہ آپ کچھ بزنس سوچئے چھوٹا سا نا, ایک دکان کھولنے کا. اس طرح نا وظیفہ جو ہے نا چل نہیں سکتا, اس طرح کسی کے پاس بھی کتنے دن وظیفہ کوئی بھی دے سکتا ہے, ہے نا. تو آپ اپنی دکان کھولیے اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کتنی ترقی کریں گے, اور کیونکہ آپ بڑے ہمت والے انسان ہیں. اور دوسرے ڈاکٹر اعجاز مسعود سے میں ضرور بات کر لوں گی, مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کا کام کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب کے جو بھی صاحب آپ کے پاس آئیں گے ان کو آپ بتائیے گا کہ کس طرح ایمبولینس وغیرہ لینے کا, جو بھی آپ نے مجھے بات بتائی تھی. ٹھیک ہے, تو چلیے بہت شکریہ آپ کا. اور ہم ایک چھوٹا سا پرومو اور سنوا دیں آپ کو تاکہ آپ نوٹ کر لیں. ہمیں پتے لکھنے کے لیے بتا دوں کہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے مہمان ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے. اخوت کے بارے میں اب تک تو آپ لوگ بہت جان ہی گئے ہوں گے, لیکن نہیں بھی اگر جانتے تو ڈاکٹر صاحب کا ویب سائٹ ہے جس میں بڑی تفصیل سے تمام چیزیں موجود ہیں, آپ لوگ اس پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. اور آپ میں بہت سے لوگ ہمارا پروگرام مشرق وسطی میں سنتے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس کی اہلیت رکھتے ہیں کہ آپ اس میں اخوت میں اپنا حصہ ادا کر سکیں, کیونکہ یہی آپ ہی لوگوں کے دیے ہوئے پیسے ہیں جو ڈاکٹر صاحب آگے دیتے ہیں لوگوں کو. تو پلیز آپ سب اس میں حصہ لیجیے. اچھا ہم پرومو سنتے ہیں اور پھر چلیں گے اگلی کہانی کی طرف.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, پھر بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں
تو سامعین آپ کے خطوں کا انتظار رہے گا. کہانی سنتے ہیں روبینہ صاحبہ کی, جنہوں نے ہمیں راولا کوٹ آزاد کشمیر سے بھیجی ہے.
اچھا, میرا نام روبینہ ہے, میاں کا نام محمد کبیر خان ہے. میرا تعلق آزاد کشمیر راولا کوٹ کی قریبی قوم کیلمرا سے ہے. میرے میاں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں. پہلی بیوی سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے دوسری شادی کی. اس وقت گھر کے حالات کافی بہتر تھے, لیکن دن بہ دن حالات بدلتے گئے. اللہ پاک نے اولاد جیسی نعمت سے تو نواز دیا, پر میاں کی بیماری, ہائی بلڈ پریشر, یورک ایسڈ کا بڑھ جانا, اور سب سے بڑھ کر موڑوں کا سلپ ہو جانا. بہت جگہ سے چیک اپ کروایا, ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا, لیکن آپریشن کے بعد یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے. عمر بھی 60 سال کے قریب پہنچ گئی ہے, اور اب وہ بستر کے ساتھ لگ کر رہ گئے ہیں. میری 3 بچیاں ہیں, بڑی بیٹی کی عمر 20 سال ہے, اور گھر کے ان حالات کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکی, اور ان بیٹی کی شادی کا مسئلہ بھی ہے, اور اس سے چھوٹا بیٹا 9ویں جماعت میں راولا کوٹ پڑھتا ہے, جس کا گاڑی کا کرایہ ہی 1200 روپے ہے, علاوہ بکس اور دیگر اخراجات کے. اس سے چھوٹی 2 بیٹیاں قریبی اسکول میں ساتویں اور تیسری جماعت میں پڑھتی ہیں. ان سب کو بہتر تعلیم دینے کے لیے میرے پاس وسائل نہیں ہیں اور سب سے چھوٹا بیٹا معذور ہے. بقول ڈاکٹر اس کی ٹانگوں کے جوڑوں میں وقفہ ہے اور نارمل نہیں ہے. عمر 3 سال 6 ماہ ہے, قد 1 سال کے بچے جتنا ہے. ایم ایچ ہاسپٹل راولپنڈی سے چائلڈ اسپیشلسٹ ٹرنل ڈاکٹر شعیب سے علاج کروایا ہے. اس پر 2 سال سے پیسوں کی کمی کی وجہ سے دوبارہ چیک اپ کروا نہ سکے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 6 ماہ علاج سے یہ ٹھیک ہو جائے گا, مگر علاج بہت مہنگا ہے, لاکھوں روپے خرچہ آئے گا. میں نے بھینس رکھی تھی جس کا دودھ بیچ کر گزارا کرتی تھی, پر میاں کی بیماری, بیٹے کے علاج کے لیے جو قرضہ لیا تھا, اس قرضہ جب قرضہ خواہوں نے تنگ کیا تو بھینس بیچ کر تھوڑا بہت قرضہ واپس کیا, اور اب سلائی کا کام کرتی ہوں. لیکن میری اپنی صحت بھی خراب رہتی ہے, خود بھی بلڈ پریشر کی مریض بن گئی ہوں. اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ زندگی کی ناؤ کیسے سنبھالوں, بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دلواؤں. آپ کا پروگرام سنا تو امید لگی اور کاغذ پینسل لے کر آپ کو اپنی کہانی سنائی. اب آپ میری مدد کریں تاکہ میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دلوا سکوں.
آپ نے 3 اپنے مسائل بتائے, ایک تو یہ کہ کوئی مناسب روزگار نہیں ہے, بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے, اور شوہر اور چھوٹے بیٹے کی صحت کا مسئلہ ہے. کس مسئلے کا حل آپ کے خیال میں سب سے زیادہ ضروری ہے؟
بس میری بچوں کی تعلیم ہے.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ روبینہ سے بہت کوشش کے باوجود کانٹیکٹ نہیں ہوا. سعدیہ نے ان سے پوچھا تھا, یہ جو آپ نے ابھی نے جواب سنا کہ بچوں کی تعلیم ہے ان کا اصل جو مسئلہ ہے نا, اور جس میں ایک بچہ معذور بھی ہے, تو کچھ ہو سکتا ہے ان کے لیے؟
اب تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ یہ راولہ کوٹ میں کہاں رہتے ہیں, کتنی دور ہیں. اور راولہ ویسے آزاد کشمیر میں تعلیمی ادارے کافی ہیں, حکومت کافی انکریج کرتی ہے. تو قریبی یقینی طور پر ان کے قریب گاؤں کے کشمیر تو ہوگا, اور میٹرک تک تمام اسکولوں میں فی نہیں لی جاتی, فیس کے بغیر ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارا رجحان یہ بن گیا ہے کہ ہم سرکاری اسکولوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ معیار اچھا نہیں ہے, تو وہ اس کا پھر دوہرا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب جاتے نہیں ہیں تو استادوں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے, اور پھر وہ آتے ہیں معیار نیچے چلا جاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے قریبی سرکاری اسکول میں بچوں کو بھیجنا چاہیے, اور خود ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اگر ان میں تھوڑا سا بھی صلاحیت ہے تو وہ میٹرک میں اچھے نمبر لیں گے, پھر ان کے لیے ایک اور راستہ مل سکتا ہے. ابھی تو بچے نقل چھوٹے ہیں ان کے, تو یہ ساری چیزیں بھی ہم مزید تفتیش کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ تعلیمی معاملہ ہے تو فیس کا معاملہ ہے, اس میں ہمارا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا. لیکن ہم قریبی کسی اور صاحب سے یا کسی اور لوگوں سے ان کو جوڑ سکتے ہیں, کچھ ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ مدد کرنے کی کوشش کریں گے.
ڈاکٹر صاحب, آپ ان سے واقف ہی ہیں, منظور رائے منظور ناصر سے, تو وہ بھی آئے تھے پچھلے پروگرام میں, بلکہ وہ آپ سے کانٹیکٹ بھی کریں گے. اس وقت ہم نے جو کہانیاں سنائی تھیں, اس دن آپ سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا تھا, ہم آپ کو بھی بلانا چاہ رہے تھے. تو ایک صاحب ہیں جو خود نابینا ہے, ان کے 3 بچے بھی نابینا ہیں, تو کچھ تو منظور صاحب نے کہا تھا, لیکن وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ وہ آپ سے بات کر کے نا کچھ ان کے لیے زکوٰۃ کمیٹی وغیرہ سے ان کو کہیں نہیں ملا کچھ.
اگر 3 نابینا ہیں, 4 نابینا ہیں گھر میں,
جی
تو پھر تو ہم ان شاء اللہ ضرور ان کے لیے تو خصوصی طور پر کوشش کریں گے.
جی تو ان کی میں آپ کو بھیجوں گی, میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا, تھوڑا سا وقت باقی ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کے تو اتنے لوگوں سے, آپ لاکھوں لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں, کوئی ہمیں اچھی سی کہانی سنائیے آپ, سکسیس اسٹوری, جہاں بالکل نا امیدی سے اٹھ کے کوئی شخص نہ آپ کے پاس آیا ہو اور پھر اس نے آپ کو حیران کر دیا اپنی کامیابی سے.
جی دیکھیں, ہم ایسی کہانیوں سے بھی ہمیں بھی طاقت ملتی ہے, اور ہمیں بھی عزم ملتا ہے, حوصلہ ملتا ہے. تو بہت ساری کہانیاں ہیں, بے شمار کہانیاں ہیں. آپ فوری طور پر میرے ذہن میں ایک خاتون کی کہانی آتی ہے.
جی
وہ لاہور کی ایک اچھی بستی میں رہتی تھی, اچھا بھلا گھر تھا ان کا, اور ان کے میاں ریڈی لگاتے تھے اور 1200 روپے روز کماتے تھے. تو ان کے بچے اسکول بھی جاتے تھے, سارا گھر خوش تھا. تو تھوڑا بہت وہ خود بھی کام کر لیتی تھی. تو پھر اچانک کوئی ایسی بیماری آئی کہ جو ان کے میاں تھے وہ, ان کا جو نچلا دھڑ تھا وہ پیرالیسس ہو گیا.
اچھا,
تو جو گھر کی جمع پونجی تھی وہ علاج پہ لگ گئی, علاج بھی نہ ہو سکا, پھر کچھ بھی گھر میں نہیں رہا. تو بہرحال وہ اس سے شاکر تھی کہ ان کے خاون کی زندگی بچ گئی. تو انہوں نے سوچتی رہی سوچتی رہی, تو ایک دفعہ وہ ہمارے دفتر میں بھی آئیں اور ایک نکر پہ بیٹھ کر دیکھتی رہی کہ لوگ کیا کرتے ہیں. دو تین دن وہ آتی رہی اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہمارے دفتر کے جو انچارج تھے ان سے کہا کہ مجھے بھی 10,000 روپے چاہیے, مجھے بھی آپ قرضہ دے دیں. تو اس نے کہا کہ آپ کیا کریں گی, اس نے کہا کہ میں بھی ایک ریڑھی لگاؤں گی جو میرے خاون پہلے لگاتے تھے. وہ ریڑھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس موجود ہے, میں اس کو مرمت کراؤں گی اور اس میں کچھ سامان لے کر آؤں گی. تو مختصر کی بات میں کروں گا کہ پھر اس نے وہ قرضہ لے لیا اور وہ اپنی ریڑھی چینج کروا لی. اور پھر اس نے وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ صبح صبح منڈی جاتی اور وہاں سے وہ رکشے پہ سامان لے کر آتی اور ریڑھی پہ رکھتی اور اپنے ہسبینڈ کو ریڑھی کے اوپر بٹھا دیتی.
اچھا.
اور وہ دھکیل کے ریڑھی کو بازار میں لے جاتی. وہ معذور تو تھے لیکن ان کا اوپر والا گھر ٹھیک تھا,
جی
چل کر نہیں سکتے تھے, لیکن وہ ریڑھی پہ بیٹھے بیٹھے وہ ان کو ریڑھی سمیت سامان سمیت چھوڑ کے گھر چلی آتی ہیں, اپنے بچوں کو سنبھالتی اور گھر کے کام کرتی. تو وہ جو ان کے میاں تھے وہ اپنی معذوری کے باوجود ریڑھی پر بیٹھ کر وہ سبزی بیچتے رہتے. تو 5-6 گھنٹوں کے بعد وہ میاں کو ریڑھی سمیت واپس لے آتی. تو وہ کہتی ہیں کہ پہلے ان کے جو میاں تھے وہ 1,000-1,200 کماتے تھے, لیکن اب وہ 1,500-1,600-1,800 کمانے لگ پڑے.
اچھا.
تو آہستہ آہستہ گھر کی جو بکری چیزیں تھیں وہ بھی خرید لی, ٹی وی بھی خرید لیا چھوٹا سا, اور گھر میں پھر سے انہوں نے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا اور پھر سے تھوڑی سی خوشیاں اور خوشحالی. تو سال دو سال تک ان کی یہ جد و جہد چلتی رہی اور بہت وہ خوش ہوئی اور بہت وہ انہوں نے ان کے بچے پھر اچھے پڑھنے لگ پڑے. تو پھر اس کے بعد میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا, لیکن وہ کہانی مجھے یقین ہے کہ اب بھی وہ اسی طرح ان کی مسکراتی ہوں گی اور اسی طرح ان کے گھر میں خوشی ہوگی. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت جب ان کے خاون پرلے سے ہوئے تو وہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میں کسی مانگنا شروع کر دوں اور رونا پیٹنا اور آنسو اور آہوزاری. لیکن انہوں نے یقیناً اس مرحلے سے وہ گزری ہوں گی, لیکن بہرحال پھر ایک ہمت چیز کہ وہ اپنے گھر سے نکلی اور ڈھونڈتی ڈھونڈتی ہمارے دفتر تک پہنچی اور وہاں پر بھی کسی نے ان کی رہنمائی نہیں کی, بلکہ انہوں نے خود دیکھا کہ یہاں پر عورتیں آتی ہیں, لوگ آتے ہیں کام کرنے آتے ہیں, مانگنے نہیں آتے.
ڈاکٹر صاحب, بلکہ آپ کی اس بات سے مجھے ایک بہت میں ضروری بات کہنا چاہتی ہوں آپ ہی کے مطلب ریفرنس سے, کہ آپ جب پروگرام میں آتے ہیں نا, لوگ جو مجھے خط لکھتے ہیں نا وہ ہمیشہ لاکھوں کی باتیں کرتے ہیں. میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ, اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتائی یہ بات, کہ ڈاکٹر صاحب کے پروگرام کا ایک مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو غربت کی نچلی سطح کے لوگ ہیں ان کو اوپر اٹھایا جائے, اور اس میں جتنے زیادہ لوگوں کو کر سکے مدد کی جائے. اگر کسی ایک شخص کو اخوت فاؤنڈیشن جو ہے 50,00,000 روپے دے دے, جو کہ وہ نہیں دے سکتی, تو باقی لوگ جن کو, اگر میرا خیال ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا 10,000 دیا اور ان کی زندگی بدل گئی خاتون کی, تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے یہاں بھی آ گیا نا تصور کہ اگر کوئی مدد کر رہا ہے تو لاکھوں میں مدد کرے, مجھے اس بات سے بہت شکایت ہے. اور اس پہ مجھے جب لوگ خط لکھتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, کیونکہ یہ میرے کلیگ ہیں اسد, یہ بھی بہت درد دل رکھتے ہیں آپ کی طرح. تو ابھی پرسوں ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے. بالکل آپ نے جو بات بتائی کہ 10-12,000 میں ریڑھی لگ سکتی ہے, یہ ایک ریڑھی کیوں نہیں لگاتے بجائے اس کے کہ ہاتھ پھیلائیں کسی کے آگے. اگر کوئی ان کی مدد کر رہا ہے تو لاکھوں مانگنے کی جگہ چھوٹے پیمانے پہ کیوں نہیں شروع کرتے اپنا کام. تو یہ بھی بتانے کی
یہ بہت ہی اہم بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں یقین کریں آپ میری اس بات پہ کہ میں ایسے ایک دو نہیں کئی ایک لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سائیکل پر پھیری لگانے سے کام شروع کیا, سائیکل پر
جی,
اور اب وہ ٹیکسٹائل مل کے مالک ہیں.
بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
یہ تو محنت کا ہی حاصل ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت ڈالتا ہے. ہمیں ٹیسٹ تو کرنا ہے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خط لکھتے ہیں اور پھر ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں 10,00,000 دے دیں, آپ ہمیں 20,00,000 دے دیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, تو آپ کسی کی مدد کیا کرتے ہیں, 10,000 میں کیا ہوتا ہے.
جی بالکل, مجھے معلوم ہے.
شو جس طبقہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ان کا تو کام بنے, جو 10,000 کو بھی بہت بڑی دولت سمجھتے ہیں.
بالکل, اور جن میں ہمت ہے شروع کرنے کی.
چھوٹی سی بات آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہم نومبر میں, نہ بلکہ اسی اکتوبر میں ہم 1,000,000 جو ہے کا ہدف پورا کر رہے ہیں, یعنی ہم 1,000,000 خاندانوں کا
ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوتی ہے. بالکل, اور 1,000,000 خاندانوں کو دینے کا مطلب ہے کہ چھوٹے قرضے ہی سے یہ کام ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا میں ادا کروں گی پروگرام میں آنے کے لیے. اور بالکل وقت ختم ہو رہا ہے, تو شہناز عزیز کو اجازت دیجیے اور سعدی اسد کو بھی, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.